कम से कम मेरे ज़हन में नहीं है, मेरे ज़हन में नहीं है कि दुनिया के किसी भी कौम के अंदर कोई भी वाक़या इस तरह मनाया जाता हो जिस तरह अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के मानने वाले चेहरों मुनाफिकों को मनाते हैं, जिस शिद्दत के जज्बात के साथ दुनिया के अंदर खुशी के जज्बात को जमा करना गुनाह के लिए मुमकिन है, क्योंकि गुनाह के अंदर एक लज्जत होती है, गुनाह के अंदर एक खुशी होती है, एक आसाइश होती है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को जमा किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पर क्रिसमस के लिए चाहे वो मानता हो ना मानता हो सब जमा हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक गुनाह है, उसके अंदर एक लज्जत है, एक ख्वाहिश को पूरा करना। लेकिन जब आप कौमों से ये कहें कि एक ऐसा काम करना है जिसमें ख्वाहिश पूरी नहीं होनी है बल्कि कुर्बानी देनी होगी, एक गम को मनाना। अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग चूंकि पैदाइश के साथ ही खुदा तआला के उनके करम से सैयदुल शुहदा के गम को अपने वालिद से मीराश में लेकर आए, इस खातिर शायद हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो कि गम मनाना कितना मुश्किल काम, क्योंकि हमने जिंदगी भर ही काम किए, शायद हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारा दिल बेजाब होता है कि हम सैयदुल शुहदा के लिए जमा हो। लेकिन अगर आप दुनिया की दूसरी कौमों से कहें कि गम मनाने के लिए जो लोग जमा होंगे उनके लिए आसान काम नहीं है। आज की दुनिया के अंदर जब नफ्स परस्ती है, मादा परस्ती है इस हद के ऊपर पहुंची हुई है, लोग अपने वालदैन के लिए रोने को तैयार नहीं है, लोगों के दिलों से जज्बात खत्म हो रहे हैं। ये गुनाह का लुत्फ करम है कि मेरे और आपके दिल में कभी भी अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के लिए जज्बा है, उनके लिए गम का एक एहसास है जिसके नाम पर मैं और आप जमा हूं। इस तमाम नियमतों के साथ खुदा तआला ने हमें इस सूरत में नसीब फरमाई है, हमें शबे आशूर के मौके पर जहां तक मैं समझ पाता हूँ इस बात को तय करना चाहिए हमारी जिंदगी का हदफ क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। अभी कुछ देर में जब आप सैयदुल शुहदा के इस गम में इससे पहले भी अपनी नंदगिरियां में मशगूल रहे होंगे, हम अपनी मसाइल पढ़ेंगे आप उसके अंदर मशगूल होंगे, कल के दिन आशूर में जब आप सैयदुल शुहदा के मसाइल में गिरिया कर रहे हो, किसी मौके पर हमारे और आपके दिल में उस शिद्दत जज्बात के साथ ये सवाल जरूर उभरना चाहिए जिंदगी का मकसद क्या है। आप इस गिरिए के दौरान बाद औकात ऐसा एहसास करेंगे आपका दिल चाहेगा जैसे जिंदगी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। इंसान बाद औकात जब सैयदुल शुहदा के अजीम शान मसाइल को देखता है, उनके औलाद मजलूम के मसाइल को देखता है, उनके खानदान की मजलूमियत के मसाइल को देखता है, बार बार ये एहसास करता है जैसे जिंदगी यहीं खत्म हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में उस मौके के ऊपर बहुत अहम है कि इंसान अपने आप से सवाल करे कि हम जो अहले बैत के चाहने वाले हैं हम किस लिए जिंदा हैं। और ये जो शबे आशूर है हमारे पास सैयदुल शुहदा के हवाले से हर वाकया मौजूद है, इसकी तफसीलात हमें बता रही हैं, वो तफसीलात हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। मैं चंद तफसीलात की तरफ इशारा करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मक्के से कुछ मंजिल गुजारने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील की शाम तक खबर पहुंची, कूफा रवानगी के बाद सैयदुल शुहदा के साथ कुछ लोग शामिल हुए थे जो मदीने से नहीं आए थे। जो लोग मामूलन मदीने से आए थे वो करबला के मौके तक आशूर तक सैयदुल शुहदा के साथ रहे, लेकिन जो लोग मक्का से शामिल हुए थे उनमें से कुछ लोग जब हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनते हैं तो उन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया था। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर आई थी तो सैयदुल शुहदा ने उसी मौके पर ऐलान कर दिया था कि जितने भी लोग बैत करके हमारे साथ शामिल हुए हैं हम सब ने हमने उन सब में से अपनी बैत उठा ली। आपके जहन में है कि बैत अरब अखवाम के दरमियान उस जमाने में एक बाउंडिंग थी, एक ऐसी लिमिट थी जो इंसान बैत के जरिए से कबूल करता था। हमारे जमाने में मेरा नहीं ख्याल वफादारी की कोई भी ऐसी करारदाद हो, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसके तोड़ने को اتنا برا سمجھا جاتا ہو جتنا عربی کے اندر بیل توڑنے کو برا سمجھا جاتا ہو. میرے خیال ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن ان لوگوں کے یہاں ایسا تھا کہ اگر آپ نے بیل توڑ دی تو وہ آپ کی عزت ختم ہو, آپ کا احترام ختم ہو گیا معاشرے کے اندر. اگر کہا جائے یہ وہ شخص ہے جس نے بیل توڑی ہے, سید الشہداء کو احساس تھا کہ کچھ لوگ جو مکہ سے ساتھ ہوئے ہیں شاید بیعت کے بوجھ میں مزید ساتھ چلے. سید الشہداء نے حضرت مسلم بن عتیق کی شہادت کی خبر ملنے کے فوراً بعد اس بوجھ کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ اب ہماری طرف سے بیعت کا کوئی بوجھ نہیں ہے. غیر سید الشہداء یہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ لوگ معاشرتی دباؤ میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں. شب عاشور تک وہ لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے, ان میں سے کچھ لوگ جو بعد میں ملحق ہوئے تھے. اب شب عاشور پر جنگ کا ہونا 100% ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت ہور کے واقعے نے ثابت کیا ہے کہ شب عاشور سے پہلے کچھ امکان تھا کہ شاید جنگ نہیں ہوگی. شب عاشور تک کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ امکان تھا کہ شاید جنگ نہیں ہوگی. آپ حضرت ہور کے مکالمے کے اوپر اگر توجہ کرنا ہے تو حضرت ہور نے عمر اسحاق سے پوچھا کہ کیا تو کل سید الشہداء جنگ کرے گا, اور اس نے کہا کہ میں قطعاً جنگ کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہور جیسے کوئی امکان نظر آ رہا تھا کہ شاید جنگ نہ ہو. شب عاشور کو موقع تھا جب جنگ ہونے کے اندر کوئی شبہ نہیں تھا, اگلے دن یقیناً جنگ ہونی تھی. اب ہمیں معلوم کہ یہ جو سید الشہداء نے چراغ گل کرنے کا واقعہ کیا, چراغ بجا دینے کا واقعہ کیا, ایک تاریخی کر دی گئی جس کے بعد لوگوں کو دوبارہ ایک موقع دیا جس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی خدمت میں. یہ واقعہ آیا مہلت طلب کرنے سے پہلے کا ہے یا مہلت طلب کرنے کے بعد کا ہے؟ ایک تمہارے خبیز بات کا ہے کہ یہ مہلت طلب کرنے کے بعد کا واقعہ, یعنی اس واقعے سے پہلے دشمن کا لشکر امام کے خاص سے امام کے لشکر کو ہدف بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر چکا تھا, اور جب اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو سید الشہداء نے مولا ابو الفضل سے کہا کہ وہ ایک رات کی مہلت دے گا. اور یہ جو واقعہ ہمارے پاس موجود ہے کہ سید الشہداء نے اپنے آبا منصور کو ایک موقع دیا کہ وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں, ظاہراً یہ اس حملے کے بعد میں ہوا. اگر یہ حملے کے بعد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دن جنگ ہونے میں اب کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اگر ایک رات کی مہلت تھی اس مطلب اگلے دن یقیناً جنگ ہوگی. سید الشہداء نے اس موقع کے اوپر دوبارہ لوگوں کو جمع کیا, جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے ہم نے بچپن سے واقعات سنا. اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل لے جائیں تو سید الشہداء نے پچھلی دفعہ جمع کرنے کے مقابلے میں اس دفعہ جمع کرنے میں ایک اور حجت پوری کی, بلکہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ تین انداز میں اور حجت کو پورا کیا. ایک بار پھر درود بھیج رہا ہوں محمد علیہ وسلم. اس کا مطلب سید الشہداء فرما رہے تھے کہ میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتا کہ جو کسی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. اگر ہم اس جملے کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے, اور میں اس شب عاشور کے موقع پر اس واقعے سے نصرت امام کے سلسلے میں قانون لینے کی کوشش کروں. میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگ کے جو وقت کے امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ ان واقعات سے قوانین نکال سکتے ہیں. پہلے میں نے سید الشہداء نے فرمایا کہ جو لوگ اس معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ہیں کہ بیعت کی ہے انہوں نے, ان کو جانے واپس جانے کا موقع دے رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ سید الشہداء ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے امامت کا ساتھ دیں گے تو یہ لوگ آگے تک نہیں چل پائیں, یہ لوگ زیادہ جا سے نہیں کر پائیں. تو سب سے پہلے آپ اور میں اپنے آپ سے ایک سوال کریں بھائی کہ ہم اگر وقت کے امام کی نصرت کی بات کرتے ہیں, خدا رکھے نعوذ باللہ, ہم لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے تو نہیں چل رہے سکتے. مثلاً چونکہ ہمارے خاندان تشیع سے ہیں, تشیع میں وقت نام کا ایک احترام ہے, وقت نام کی وقت کے امام کی تعزیل ہے, اور چونکہ معاشرے کے اندر الحمدللہ رب العالمین آخری 30 سال کے اندر 25-30 سال کے اندر کثرت سے اس بات کا ذکر ہوا کہ امام کی نصرت کر رہی ہیں. تو ہم نے اس بات کو معاشرتی انداز میں نعوذ باللہ قبول کر لیا ہو لیکن ہمارے دل ابھی اس پر تیار نہ ہوئے ہو تو نصرت کیسے ہوگی، مدد کیسے ہوگی؟ ویسے شہدا نے فرمایا کہ اگر کوئی صرف اس وجہ سے کہ معاشرہ سب یہ کر رہا ہے، معاشرے کا ایک دباؤ ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ آیا ہے، یہ لوگ کربلا پہنچنے کی اہمیت نہیں رکھتا، ان کو واپس رکھ جانا چاہیے. اور اس موقع پر بہت سارے لوگ واپس گئے. اور یہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ کربلا پہنچنے سے پہلے بنا تھا. جب اس معاملے سے گزر گئے اب جو شب شروع ہوا ہے یہاں پہ سید الشہداء نے جو گفتگو کا آغاز کیا وہ بحث نہیں کیا، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ موجود تھے شب عاشور میں وہ لوگ تھے جو بیعت کے اٹھنے کے باوجود کئی دنوں سے سید الشہداء کے ساتھ سفر میں تھے. اب ان کو دوبارہ یہ بات نہیں کہنی تھی، لہٰذا سید الشہداء نے پہلی بات فرمائی روایات پہ اعتماد کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنت کی طلب کی خاطر جنت میں جانے کی خاطر ہمارے ساتھ آئے ہیں میں ان کو یہ ضمانت دیتا ہوں جنت کے جوانوں کا سردار ہونے کے ناطے کہ اگر وہ چھوڑ کے جائیں گے تو ان کی جنت خطرے میں نہیں ہوگی، ان کی جنت کو کوئی خطرہ دار نہیں ہوگا. ایسا موضوع کہ ایک عظیم معاملہ ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ واقعہ ہمارے سامنے جنت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم جنت کو کیا سمجھتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جنت کو آسائشوں کا مرکز سمجھ رہا ہے، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری آسائشیں جمع ہوئی ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کا اور روایات کا ظاہری معیار ایسا ہی سکھا رہا ہے، ظاہری معیار کہ انسان دیکھتا ہے اس میں پھل ہوں گے، اس کے اندر مختلف قسم کی مشروبات ہوں گی، اس میں آسائشیں ہوں گی. سید الشہداء فرمانے اگر کوئی ظاہری آسائشوں کی خاطر ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو فرمایا یہ لوگ واپس چلے جائیں. ہمیں اس جملے سے پھر قانون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ظاہری آسائشوں کو ہدف بنایا ہے ہم دوسرے کام کے قابل نہیں ہوں. اب تصور کیجیے دونوں میں بہت فرق ہے. اگر کسی نے دنیا کی ظاہری آسائشوں کو ہدف بنایا ہو، دنیا کے آرام کو ہدف بنایا ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جس نے کہ دنیا کے بعد آنے والی دنیا کے اندر آسائشوں کو ہدف بنایا ہے. امام فرما رہے وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی نہیں چل سکے گا. اب آپ تصور کیجیے اگر ہم اس فکر پر رہے جو یہ دنیا میں دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ جو کچھ مغربی دنیا کے اندر افکار موجود ہیں ان سب سے واقف ہیں. اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو ہدف مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے وہ چند خواہشیں ہیں، چند عزت ہیں. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے ہمیں سعادت دی غم کی، لیکن بعض اوقات بدقسمتی سے ہم اس غم کے نتیجے میں جو کچھ سیکھنا چاہیے وہ نہیں سیکھ پاتے. یہ مطلب سید الشہداء فرمانے جو آخرت میں بھی لذتوں کے پیچھے ہے وہ اس میدان سے واپس جائے، وہ اس میدان میں کارآمد نہیں ہے. اگر کوئی دنیا میں لذتوں کے پیچھے ہے کیا وہ امام زمانے میں نصرت کر سکے؟ اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شب عاشور بہت اچھا موقع ہے کہ جہاں اس میں جذبات موجود ہیں، جہاں اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک جذباتی قرب ہے، اس کے ساتھ ہم اور آپ بیٹھ کر اپنے آپ سے استعمال کریں ہم نے زندگی کا ہدف کیا بنایا. اور اگر آپ اس بات کو بالکل واضح طور پہ سمجھنا چاہیں تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے، کس چیز کو حاصل کر کے آپ خوش ہوتے ہیں؟ کس چیز کو میں اور آپ حاصل کر کے کامیابی کہتے ہیں؟ دنیا میں کن انسانوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ کامیاب انسان؟ اپنی کون سی ایسی اچیومنٹ ہے جس کو لوگوں کو بتا کر ہم فخر محسوس کریں؟ یہ ہمارے زندگی کے اہداف ہیں. اور اگر یہ اہداف وہ ہیں جن کا تعلق دنیا کی لذتوں سے ہے، میں عرض کر رہا ہوں سید الشہداء فرمائے جو آخرت کی لذتوں کے پیچھے وہ بھی ہمارے ساتھ چل پائے. ایک دفعہ موقع بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد کو گننا چاہتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کو گننا چاہتے ہیں، تو آپ اور میں یقیناً جانتے ہیں کہ کوفہ کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد 70-72 سے بہت زیادہ ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ ہم کہ وہ مجرم تھے یا وہ ابھی مجرم تھے، اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ اہل بیت تعالیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے کوفہ کے اندر تھے، ماننے والے کوفہ کے اندر تھے، حتیٰ وہ لوگ جو 13 محرم کے اندر گریا کرنے والوں میں شامل تھے، وہ کربلا میں نہیں تھے، کربلا میں نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے ان لوگوں کی تعداد، اور اللہ ہم سب کو اس خطرے سے محفوظ رکھنا انشاءاللہ، جن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی تعداد تو ہوگی اہل بیت تعالیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہماری زندگیوں کا مقصد وہی آسائش ہے، وہی لذتیں ہیں، حتی دنیا والی موت تب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، آخرت والی تب بھی نہیں ہیں۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہو اس کو اس سے زیادہ دور جانا ہو، اور اگر آپ حقیقت پسند ہو جائیں تو پھر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ غربت میں تاخیر کیوں، غربت میں اس لیے تاخیر یہاں پر ہے۔ نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو امام کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہوں گے اس لیے کہ طاقت ملنے والی، نہ اس لیے کہ ہم نے قربانیاں دی، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ کب ہم، کبھی ہم کمزور تھے، اب یہ دور ہے ہم بہت طاقتور ہو جائے، ہم ہو جائیں گے یقیناً ہو جائیں، لیکن انتظار طاقت کے نشے کا ہے یا اہل بیت کی خدمت کا ہے، کس چیز کا؟ اگر انتظار طاقت کے نشے کا ہے تو پھر ہم طاقت کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوئے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں اگر کوئی آسائشوں کا منتظر ہے، دنیا کی آسائشوں کا منتظر ہے تو وہ تو آیا ہی نہیں ہوگا، اگر کوئی آخرت کی آسائشوں کا منتظر ہے، آسائشیں لینے کو تیار ہیں، لیکن اس کا خون ہمارے خون کے ساتھ نہیں آیا، یہ سعادت کسی اور کو مل گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے، یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے نام پر مل بیٹھنے کا موقع نصیب کر دیا، ہمیں ہمارے آنسوؤں کو ان کے آنسوؤں میں ہمراہ قرار دے دیا، لیکن یہاں موجود تمام لوگ اور پوری دنیا کے اندر اس وقت سید الشہداء کے غم میں موجود جو لوگ، آنسوؤں سے بڑھ کر خون اہل بیت کے خون سے ملانا چاہیں، ان کے لیے چیلنج بہت سخت، ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی، ان کا چیلنج یہ نہیں ہوگا کہ وہ شب عاشور گھروں سے نکلے، گھروں سے نکلنے کے بعد بارگاہوں تک گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے گریہ کیا، یہ بھی ثواب کا کام، اس پہ جنتوں کی باتیں ہیں، لیکن اس پہ جنتوں کی باتیں ہیں، خون ملنے کا وعدہ نہیں، خون ملنا علیحدہ چیلنج ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کا طلبگار ہے یہاں سے واپس جا سکتا ہے، اس کا خون ہمارے خون کے ساتھ نہیں آئے۔ اس کے بعد اس مرحلے کو اور باقی بڑھا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہو، چونکہ غیرت ختم ہو گئی، چونکہ جنت کی ضمانت مل چکی ہے، لیکن لوگوں کے کانوں سے ڈرتا ہو کہ لوگ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے، لوگ اس کو کیا کہیں گے، اس کو دنیا بھر کے سامنے کیسے منہ دکھانا ہوگا، اسے جو شہدا ہے اس کو ایک اور باندھ دیا، اور سید الشہداء نے فرمایا کہ یہاں بہت سارے بچے ہیں جو پیاسے ہیں، تم کسی ایک بچے کو ساتھ لے جاؤ اور دنیا کو جا کر کہہ سکتے ہو کہ ہم حسین کے بچوں کو بچانے کی خاطر باہر۔ سید الشہداء پھر ایک بہانہ دے، اور اس بہانے کے پیچھے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری نیت اس درجے تک نہیں آئی کہ بہانوں کی وجہ سے باہر نکل جاتے ہو، اگر اس درجے تک نہیں آئے تو تمہارا خون میرے خون کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اگر ہم امام زمانے کی نصرت کرنا چاہتے ہیں سمیم قلب سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کی تیاری چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانے کی نصرت کریں، یہ معاملہ دنیا کی آسائشوں کو ہدف بنا کے حاصل نہیں ہوگا، آخرت کے آسائشوں کو ہدف بنا کے بھی حاصل نہیں ہوگی. بہانہ نہ ہونے کی وجہ سے ساتھ دینا اس نے بھی حاصل کیا. اس کا مطلب ہے جب امام تشریف لائیں گے تو جتنے بھی لوگ بہانے کی وجہ سے باہر نکلنے والے ہوں ان کو بہانے مل جائیں گے کہ وہ باہر نکل رہے ہیں, وہ ساتھ نہیں دے پائے. اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, توجہ فرمائیں کہ ہم اور آپ زندگی بھر انتظار کریں امام کی تشریف آوری کا, خدا کرے نعوذ باللہ ہمارے نفس کے اندر اتنی تیاری نہ ہو. تو یہ شب عاشور کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل بیت اپنی کرامت کی وجہ سے ہمیں یہ بہانہ بھی دیں گے کہ ہم کو نہ مانیں اور کچھ اور کریں. اب اگر کوئی نصرت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اصحاب سید الشہداء کی طرح اپنے نفس کو اتنا تیار کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہ جائے, ہدف نہ بنائے. نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی لذتوں کو ترک کر دے, ہدف نہیں بنا, مقصد کچھ اور ہونا چاہیے. دنیا کی لذتیں ہدف نہ ہوں, آخرت کی لذتیں بھی ہدف نہ ہوں. نفس میں اتنا طاقتور ہو کہ بہانہ ملے تب بھی ماں کے ساتھ نہ چھوڑے. کیونکہ شب عاشور سید الشہداء نے خود بہانہ دیا, اور اپنے نفس میں اتنا طاقتور ہو کہ آخری مرحلہ سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو جانے میں شرمندگی میرے چہرے کی وجہ سے تو میں چراغ بجھانے میں دوں گا, میں چراغ بجھا دوں گا, تاریکی سے فائدہ اٹھاؤں اور بنوں گا. عزیزان محترم, اللہ شاہد ہے یہ مرحلہ کتنا سخت ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں اسی امتحان میں ہم بیٹھے ہیں, کتنے لوگوں نے امام وقت کا ساتھ دینا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو ہم سے تیاری مانگ, گھر بار کو چھوڑ کر, گھر کو چھوڑ کے نکلے آپ یہاں تک آئے, شب کے اس پہر میں آپ بیدار ہیں, کل جلوسوں میں عزام شرکت کریں گے. اس خاندان کی کرامت اتنی ہے کہ اس زحمت کو بھی قبول کیا ہے, قبول کیا. اگر کسی نے کہیں پر بیٹھ کر ایک آنسو کی یاد میں بہایا ہے, اس کریم خاندان نے اس کی بھی قدر کی ہے, اسے بھی قبول کی. لیکن اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں جس جگہ پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہاں انصار پہنچے, اور نہیں میں گفتگو کروں گا ان عوام و انصار میں انتہائی بافضیلت لوگوں کی. مثلاً میرے جیسے آدمی سوچے گا کہ ہم لوگ جدوجہد کریں, بہت جدوجہد کریں, بہت محنت کریں, کاش حضرت جون کی طرح ہو جائے, کاش اس مقام پر. اگر اس مقام پر بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ جب ہمارے پاس بہانے ہوں, بظاہر اہل بیت نہ دیکھتے ہوں تب بھی ہم میدان میں باقی رہیں. جو سید الشہداء نے چراغ بجھایا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو ایک بہانہ دیا کہ تم یہ سمجھو جیسے میں نہیں دیکھ رہا. اور میں اپنی لفظوں میں کہوں گا کہ یہ غیبت نہیں ہے, کہ یہ غیبت کی جھلک نہیں ہے کہ چراغ بجھا کر انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ سمجھو میں کچھ دیر کے لیے غیبت میں چلا. اب بتاؤ کتنے لوگ میدان ایسا نہ تو ہم اس دور میں, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر دنیا کے وہ تمام لوگ جو اس وقت اس شب ایسی کسی شب اہل بیت کے نام پر میدانوں کے اندر موجود ہیں, اگر وہ سب ان امتحانات سے گزرے میں جملہ ہم اور آپ نہیں معلوم کتنے لوگ بچے, نہیں معلوم کتنے لوگ سب. یہ وہ چیلنج ہے جو شب عاشور کا چیلنج ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اپنی تیاری پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کے 1/10 نہیں 100 ٹائپ کے کسی ایگزام میں بھی ہم لوگ آ گئے, نہیں معلوم ہمارا رد عمل کیا, ہم اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. ہمارا نفس اس سے زیادہ ضعیف ہے، اس سے زیادہ کمزور ہے کہ ہم اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک امید ہے. اگر ہم اس شب میں سچے دل سے امام زمانہ کے لیے بیٹھے، سچے دل سے سید الشہداء کے روم میں بیٹھے اور اپنی ان تمام تر کمزوریوں کا اعتراف کر لیں کہ مولا ہم قبول کرتے ہیں اپنی کمزوری، مولا ہم اپنے اعمال کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، ہم اپنی تیاری پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ان تمام کمزوریوں کو خامیوں کو قبول کر کر ان سے التجا کریں کہ مولا کیمیا گری آپ کے ہاتھ میں ہے. جو کسی قابل نہ ہو اسے قابل بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. جس کے اندر کوئی طاقت توانائی نہ ہو آپ اس کو طاقت اور توانائی دیں. نہیں معلوم کتنا خلوص اور کتنا اخلاص چاہیے، جیسے کہ حضرت جون کے بارے میں ہمارے پاس مشہور ہے، یہ جو جملہ ہمارے پاس روز عاشور حضرت جون سے منسوب ہے، بے عین ہی یہ جملات مدینے سے چلتے وقت کے بھی مشہور ہیں. حضرت جون سن کے اعتبار سے مسلم ہیں، عمر کافی بیت چکی ہے، تمام عمر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی، حتیٰ جب ابو ذر کے ساتھ تھے، حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ تھے اس وقت بھی، اور حضرت ابو ذر غفاری کی شہادت کے بعد بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ رہے تھے. حضرت مدینے سے سید الشہداء روانہ ہونے لگے اور حضرت جون نے اپنے بڑھاپے کے باوجود سید الشہداء سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے جون کو رٹنے کی دی کہ آپ کا سن گزر چکا ہے، آپ کی عقیدت کو ہم قبول کرتے ہیں لیکن آپ یہیں بنے گئے. اور یہ وہ موقع تھا، ممکن ہے دونوں دن یہ واقعہ پیش آیا، لیکن وہ موقع تھا جب جون جیسے عقیدت مند سید الشہداء کے سامنے اصرار کرتا. آپ تصور فرمائیں گے جون کو بیعت سے کوئی پرواہ نہیں، جون جنت کی طلبگار بھی نہیں، عمر گزار چکے ہیں خدمت میں، جون کو امام خود ایک دلیل بھی دے رہے ہیں رک جانے کے لیے، اور اس کے بعد جون کا امام سے طلب کرنا نہ فریضے اور ذمہ داری کے اندر رہ کر بلکہ محبت اور عقیدت کے انداز، نہیں پوچھا کہ مولا کیا میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ، نہیں پوچھا، فریضے اور واجب میں نہیں ہے بلکہ محبت اور عقیدت میں ہے. لہٰذا سید الشہداء سے کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی خدمت کی تھی تاکہ میرا خون آپ کے خون کی، یہ عقیدت کی محبت. سید الشہداء نے جب حضرت جون کی عقیدت دیکھی تو ان کو سینے سے دیکھی، اور جون کو اس عقیدت اور محبت کا جو سنا ملا وہ مدینے میں سید الشہداء کے سینے اقدس کی گرمی اور عاشور کے دن زانوں میں مبارک میں شہادت کی جو ان کو مقام. ہم لوگ صرف روایات پڑھ کر عاشور شب عاشور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی اور کوشش ہی کرتے ہیں کہ جیسے آپ یہاں تشریف فرما ہے تو اندھیرا کر دیا گیا ہے تاکہ شاید شام غریباں اور شب عاشور کا کوئی ماحول نہ سکے. روایات بہت عجیب ہیں ہمارے پاس شب عاشور کے حوالے سے. ان روایات میں سے ایک روایت، مشہور روایت ہے، جب سید الشہداء دشمن کا لشکر دیکھنے کی خاطر ایک تنہا جگہ کی طرف پڑھنا شروع ہوتے ہیں، گویا نافع بن حلال نزدیک تشریف لاتے ہیں تاکہ سید الشہداء کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. سید الشہداء فرماتے ہیں نافع سامنے آ جاؤ. وہ سامنے آتے ہیں، نافع سے کہتے ہیں اے نافع یہ نکلنے کے لیے جگہ خالی ہے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ؟ پھر بولا کسی اور کو ایک اور امتحان کا سامنا،
رکھنا کریں
تو میں سید الشہداء کے حضور اظہار عاجزی کیا. جب یہ گفتگو چار فرما رہے تھے اچانک سید الشہداء سے کہا کہ مولا یہ کربلا کا بیابان ہے لیکن مجھے کسی خاتون کے رونے کی آواز آتا. مجھے کچھ میں احساس ہو رہا ہے جیسے کوئی خاتون بول رہا ہے. وہاں حسین خیموں سے کافی دور تھے, وہاں کسی کی آواز آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. سید الشہداء نے جب نافع کی معرفت کا امتحان لے لیا تھا اب ارشاد فرمایا نافع یہ میری والدہ ہے, یہ میری ماں کے لیے. گویا عزیز اگر ہم جیسوں نے نافع کی طرح امتحان دیا ہوتا تو ہمیں سیدہ طاہرہ کی گریہ کی آواز میں آ جاتا. مرحلہ آسان نہیں تھا, ایک امتحان سے گزرے اس کے بعد ایک سعادت نصیب ہوئی ہے اور شب عاشور اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ چل رہی ہے. ایک موقع کے اوپر اور یہ عجیب مرحلہ ہے کہ کربلا کی تاریخ میں رقم ہے. ایک موقع کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہا دشمن کے لشکر کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گویا دل میں گھبراہٹ احساس فرماتی ہیں اور سید الشہداء کے سامنے آتی ہیں اور سید الشہداء سے آ کر پوچھتی ہیں کہ بھیا کیا تم نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا؟ یہ اتنے مختصر سے لوگ کیا ان کا امتحان لے لیا ہے, ایسا کیوں یہ ارشاد فرما رہی ہیں, اس مشکل کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ شاید میں سوچوں گا انہوں نے اپنے والد گرامی کی تنہائی دیکھی ہے, انہوں نے امام حسن مصطفیٰ کا کٹتا ہوا جگر دیکھا, ساتھیوں کی بے وفائی کے مناظر بہت دیکھے ہیں. کوئی فرمایا ہے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا ہے کیا؟ یہ خبر جس کسی نے سنی اس نے حبیب ابن مظاہر کو روک کیا اور حبیب سے کہا ہے حبیب غضب ہو گیا ہے, بیویوں کو ہماری وفاداری پہ اطمینان نہیں ہوا. یہ پہلو بہت عجیب ہے واقعی عاشورا کا, کربلا کا یہ پہلو بہت عجیب ہے. بہت سارے اصحاب جانتے تھے کہ اپنی جانیں بچانا مقصد نہیں ہے, بیویوں کو تسلی دینا مقصد ہے, بچوں کو اطمینان دلانا مقصد ہے. حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے, حبیب ابن مظاہر کو کہا کہ ایسا ہی معاملہ ہے. حبیب ابن مظاہر اصحاب عبرمان صاحب کے پاس ہے. عبرمان صاحب دو گروہ میں تقسیم ہوئے ہوئے تھے, ایک وہ عبرمان صاحب تھے جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا, ان کی سربراہی حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی, اور دوسرے وہ عبرمان صاحب تھے جو غیر بنی ہاشم سے تھے جن کی سربراہی حبیب ابن مظاہر کے پاس تھا. جب حبیب ابن مظاہر عبرمان صاحب کے پاس آئے تو غلام الفضل سے خطاب کیا اور فرمایا کہ آپ بنی ہاشم کے جوانوں کو اس پر شہمت لاتے ہیں, ہم خود جا کر بی بی سے حضور کچھ خطاب کرنا چاہتے ہیں. سید الشہداء کی خیمے کے سامنے پہنچے, سید الشہداء سے اجازت مانگی. اگر یہ وہ لوگ ہیں جو ایک امتحان دے چکے ہیں, ایک امتحان دے چکے ہیں, دوبارہ تشریف لائے شیخوں کے سامنے. گویا حبیب ابن مظاہر نے خطاب کیا بی بی سے علیہ السلام, اللہ علیہ وسلم کاش کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارا کوئی ایک سانس ان کے لیے تسلی کا سبب بن جائے. حبیب ابن مظاہر نے خطاب کیا اور بی بی کو ارشاد فرمایا کہ بی بی رات کی مہلت ہم نے نہیں مانگی, ہم آپ کے بھائی کو جانے نثار کرنے آئے ہیں اور اس وقت بھی شمشیریں اپنی گردن طرف کی منتظر ہیں. اگر امتحان کا تقاضا گردنوں کو کاٹنا ہے تو ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے, اپنی گردنیں اڑانے کو تیار. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وفاداری کا امتحان دینے والے ہیں. تو یہ سب شہید ہو گئے. کربلا کے دن ان تمام کی شہادتوں کا باعث بن گیا. شب عاشور ہے, مجھے صرف چند مسائل آپ کی خدمت میں سید الشہداء کے عظیم شان شہادت سے عرض کرنا. عاشور کے دن جو شروع ہوا وہ کیسا تھا؟ حضرت علی اکبر کی شہادت کیسی تھی, حضرت علی اصغر کی شہادت کیسی تھی, اس کو آپ نے مصائب کے اندر مختلف مقامات کے اوپر انہیں دنوں کے اندر سن لیا ہے. بس ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے کہ سید الشہداء مولانا کربلا میں تنہا کر. نہیں معلوم اس جملے کے اندر کون سی پکار ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی اگر کوئی شیعہ کسی شب عاشور بیٹھا ہو اور اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ تمہارے مولا میدان کربلا میں اکیلے کھڑے ہیں, ندا آتی تھی سید الشہداء کی ندا, جب وہ غریب ندا وہ عظیم الشان ندا جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام اس خدا حافظی کا مانا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے علامہ مجلسی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی کئی کتابیں لکھی ہیں, مقتل کی کتابیں لکھی ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مسائل کی کتابیں لکھی ہیں. علامہ مجلسی چونکہ راوی ہیں روایتوں کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں, تو ایک موقع پر مقتل کی کتاب لکھتے لکھتے ان کے ذہن میں آیا کہ میں ایک علیحدہ حصہ اس مصیبت کے لیے لکھوں, سید الشہداء کی اس مظلومیت کے لیے لکھوں جو کربلا میں سب سے بڑی مظلومیت بنی. اللہ ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سید الشہداء کے مسائل کو اپنے ذہن میں لانا شروع کیا اور میں نے سوچا کہ شاید سید الشہداء کے لیے سب سے سخت لمحہ وہ تھا جب حضرت علی اصغر کو لے کر ملا ہمیں. یہ لمحہ اتنا شدید تھا, یہ لمحہ اتنا عجیب تھا, حضرت علی اصغر کی شہادت اتنی عجیب تھی ایز بات کے آئمہ نے علی اصغر کو یاد کر کر بھی گریا کی. پھر ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں شاید وہ مرحلہ سخت تھا جب حضرت قاسم علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے آیا. دو موقع ایسے قاسم کی شہادت کے موقع پر ہیں, الوداع کے موقع پر ہیں جو کسی مجاہد کے ساتھ پیش نہیں آئے. ایک یہ کہ قاسم وہ واحد مجاہد ہے جس کو امام حسین نے خود تیار کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی الوداع کے وقت خود امام حسین گریا کرتے ہوئے لگا چکا. اور فرمائے کہ اے مدرسی ہمارے شیعوں کو بتاؤ جب میرا بیٹا آخری الوداع کے لیے, جب امام حسین آخری الوداع کے لیے یتیموں کے سامنے آئے ہیں, ان خواتین کے سامنے آئے تھے, جیسے بہت ساری خواتین بیوہ ہو چکی تھی, بہت ساری خواتین اپنے بچوں کو کھو چکی تھی, آخری الوداع ایک عجیب منظر تھا سید الشہداء کے اس واقعے کے اندر. میں آپ کو دو روایتوں کی پھر یاد دلاؤں گا, ایک وہ روایت جب سید طاہر دنیا سے رخصت ہوئی ہے, ایک وہ روایت جب امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئی, جب سید الشہداء کوئی اپنی بہن سے الوداع کرنے کے لیے آئے. اس موقع کے اوپر دو مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے علماء اور خطباء کی طرف سے, گویا سید الشہداء اپنی بہن سے الوداع کرتے ہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین سے درخواست کرتی ہے کہ اے میرے بھیا گریبان کھولو مجھے تمہارے سینے کا حسن. سید الشہداء کے سینے اقدس کے اوپر ایک خاص مقام تھا جہاں رسول خدا ہو سکتے تھے. میں نہیں ہوں گی تو حسین کے گلے کا اور سینے کو بوسا لینا. اس موقع کے اوپر سید الشہداء اپنے والد کی وصیت دہراتے کہتے بہن اپنے باتوں کا بوسا لینا. نہیں معلوم اس رخصت کے اندر کیا مرائل ہیں, اس الوداع کے اندر کیا مصائب ہیں, سید الشہداء کس انداز سے الوداع کر کے تشریف لائے. ہے جو پھر چند روایات ہمارے پاس موجود, سید الشہداء کا
ضرورت نا وہ ہے جو تمام تھن بھوک اور پیاس کے ساتھ کئی مرتبہ کربلا کے میدان کی طرف گئے تھے. معمولاً جنگ کے میدان میں اگر ایک زلزنا ایک گھوڑا ایک دفعہ جنگ کے میدان میں جاتا ہے پھر اس کو بار بار جنت نہیں دی جاتی, لیکن سید الشہداء کا زلزنا وہ ہے جو ہر شہید کی شہادت پہ میدان جنگ میں گیا. سید الشہداء آخری مرتبہ زلزنا پہ سوار ہوتے ہیں اور گویا اسے کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ اور زحمت ہے, اب یہ آخری سوار ہے, اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے. سید الشہداء تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن زلزنا نہیں چلتا. مشہور ہے کہ بیوی نے اپنے والد سے کہا کہ ایک بار اور مجھے سینے سے لگاؤ.
حملہ کرو عزیزو, بس ذرا دل کو اور تھامو, امام حسین
পা চলে